لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح پڑھنا ہی حدیث شریف سے ثابت ہے. جو 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھے گا قیامت کے اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ چودھری رات میں جیسے چاند چمکتا ہے ویسے چمکا دیں گے.
لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلى الله تعالى عليه وسلم. لا اله الا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اب تھوڑا سا اللہ اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں. پہلے اللہ پہ جل جلالہ کہنا واجب ہے. اللہ جل جلالہ وتعالى شانہ اللہ 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 اللہ
حضرت والا رحمۃ اللہ کے اشعار ہیں. فرماتے ہیں کہ پھر نعرہ مستانہ ہے دل دیوانہ زنجیر علائق پر پھر ضرب رندانہ پھر عشق بدامہ ہو پھر چاک گریباں ہو پھر سحر نوردی کا دوہرا کوئی افسانہ کیوں رشک گلستاں ہے خاموشی ویرانہ صحرا کی طرف شاید پھر ہے رخ دیوانہ. یعنی شریعت کی طرف چل رہے ہیں سب لوگ. دیوانہ جو ہے شریعت کو کے اوپر چل رہا ہے. رو رو کے کوئی مجنوں زندہ میں کہہ رہا تھا یا رب میرا ویرانہ یا رب میرا ویرانہ. دستے جنوں کی طاقت دیکھے کوئی فرزانہ زندہ نے علائق سے بھاگا ہے وہ دیوانہ. مطلب یہ ہے کہ دنیا کی رنگینیوں سے بھاگا ہے اور جو ہے اللہ کی طرف بھاگ رہا ہے. وہ شریعت پہ چل رہا ہے, عاشقانہ فدا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ پہ. فرزانگی کو بدلے دیوانگی سے دم میں مل جائے اگر اے دل تجھ کو کوئی مستانہ محبوب حقیقی سے کب تک رہے گا غافل ہاں نفس پر تو کر دے ایک بار دلیرانہ. گر اہل دل کی صحبت پا جائے کوئی اختر ہو خاک تن سے ظاہر مخفی کوئی خزانہ گر اہل دل کی صحبت پا جائے کوئی اختر ہو خاک تن سے ظاہر مخفی کوئی خزانہ. اللہ کی محبت چھپی ہوتی ہے, اللہ والوں کی صحبت سے ابھر جاتی ہے. جو گناہ کے تقاضے پریشان کر رہے تھے, اللہ والوں کی صحبت سے, ذکر کی برکت سے, اسباب گناہ سے دوری اور سنت پہ چلنے کی برکت سے, وہ اسباب وہ گناہ کے تقاضے زیادہ پریشان نہیں کرتے. رات کو میسج آیا, اس کا جواب یہ ہے جو میں دے نہیں سکا, کہ پہلی بات تو ہے کہ ویڈیوز دیکھنی نہیں چاہیے. کسی نے واٹس ایپ پہ کسی کو ویڈیوز بھیج دی, میرے پاس تو ہے بھی نہیں. کسی کا میسج تھا دوست کا کہ واٹس ایپ پہ وہ سیلاب کی ویڈیوز بھیج دی تو وہ ڈپریشن کا شکار ہونے جا رہے ہیں. میں نے کہا پہلی بات تو آپ ویڈیوز کیوں دیکھی, آپ بغیر جاندار کے دیکھ سکتے ہیں, مگر اس میں تو جاندار کی بھی تھی بقول ان کے, تو جاندار کی تصویر تو جائز ہی نہیں. اور اس کے بعد ڈپریشن کی کیا بات ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیلاب آیا ہے, اللہ کے حکم سے بن ٹوٹے ہیں, اللہ کے حکم سے لاشیں سیلابوں میں بہی ہیں, جو لوگوں نے بتایا, تو اس میں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. یہ حضرت ثانوی رحمۃ اللہ فرمایا, دو جملوں میں پوری شریعت پورے آسان ہو گیا تصوف, اختیاری غیر اختیاری, ہے نا. ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے دعا کے, اور اگر اللہ تعالیٰ کوئی صحیح ہمیں میڈیم مل جائے اس کے ذریعے سے ہم پیسے پہنچیں, کتنے دے دیں گے, 1 کروڑ دے دیں گے, اس میں کتنے خیمے لگ جائیں گے. حکومت جتنا کر سکتی ہے کرے گی, اور جو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں فلاحی وہ کر رہی ہیں ماشاء اللہ, پاکستانی فوجی مدد کر رہی ہے, حکومت بھی کر رہی ہے جتنا کر سکتی ہے. ہمارے اختیار میں کیا ہے, ہم ان کی دعا کریں, استغفار کریں, اور ایسی دعا کریں اللہ سے کہ اللہ اس زمین کو حکم دے کہ پانی کو نگل جائے, زمین بہت گہری ہے, اللہ بارش کو تھما دے, اللہ جو مسلمان بھائی اور بہنیں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. اور حدیث شریف میں بھی اس کا یہی علاج ہے, اس لیے میں یہ لے آیا تھا تھوڑا سا پڑھنے کے لیے. قال علیہ الصلاۃ والسلام من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب. یہ زلزلے, یہ سیلاب, ہے نا, اس طرح کی جو قدرتی آفات ہوتی ہیں اسے بندہ کچھ نہیں کر سکتا سوائے اللہ سے آہوزاری کرنے کے. یہ مشکات شریف کی روایت, یہ مشکات شریف کی روایت ہے, استغفار کو لازم پکڑ لے گا اللہ تعالیٰ ہر غم سے اس کو نجات دے دیں گے, ہر مصیبت سے پہلے تو اخراج دیں گے, اور کل من کل ضیق مخرجا, جتنی بھی پریشانیاں ہیں اس سے نجات نکلوا دیں گے اللہ تعالیٰ. استغفار کو لازم پکڑنے سے کیا مراد ہے, سچے دل سے توبہ کریں پچھلے گناہوں سے, اور روزانہ استغفار کی تسبیح پڑھ لیں, گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لیں, اس کو لازم پکڑنا کہتے ہیں. یعنی گناہوں میں لطپت نہ رہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ساری مصیبتوں سے ایگزٹ دے دیں گے, اخراج دیں گے, اور ومن کل ہم من فرجا, ہر غم سے نجات دیں گے. غم سے مراد, ہم سے مراد یہاں پر ہے ایسا غم جو انسان کو بھلا رہا ہو پریشانی. ظاہر سے مسلمان ایک جسم کی مانند ہے, سارے اہل اللہ اللہ والے, عام انسان بھی جو ہے وہ اس حالت میں اس کے اوپر دل کے اوپر ظاہر زخم لگتا ہے, یہی حالت ہمارے اوپر آ جائے. کسی مصیبت کو دیکھ زیادہ کو دیکھ کے خوش بھی نہیں ہونا چاہیے, ان کے لیے ہم صرف رحم دل رحم کا مادہ تو رہے, اتنا پریشان ہونا کہ خود پاگل ہو جائے یہ صحیح نہیں ہے. اللہ سے ہر حال میں راضی رہنا فرض ہے. جیسے سیلاب آ گیا, میں نا گھر اجڑ گیا, گھر گر گیا, ہے نا, اور بچے اور سب بیوی بچوں کے ساتھ ہم باہر کھڑے ہوئے اسٹیشن روڈ پر, اللہ سے ہر حال میں راضی رہنا ہے. طبیعت پر بوجھ تو ہوگا, بس اللہ سے مدد مانگیں گے اس لیے کیونکہ یہ دنیا تو عارضی جگہ ہے, اور جو لوگ چلے گئے وہ شہید ہو گئے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی اللہ معاف ہے بے حیث ہو گیا, کیونکہ ہمارے اوپر بھی یہ سیلاب جدہ میں جب آیا تھا تو میرے پر, میں نے دیکھا ہے جب بھی کہیں سیلاب یا بارش کی بات ہوتی ہے میں ایک دم میرا دل وہ ہو جاتا ہے, کیونکہ خود گزرا ہوں اس سے. یہ حالت ہوتی ہے انسان جب چاروں طرف پانی پانی ہوتا ہے, کچھ نہیں کر سکتا, کچھ اس کے اختیار میں نہیں ہے. گاڑیاں ڈوب رہی ہیں, مکان ڈوب رہے ہیں, یہاں تو بہت برا حال ہے. دریائے سندھ کا ہی بتا رہے ہیں کہ وہ پورا بھر گیا ہے, اوپر تک آ گیا, قریب قریب ہو گیا, اب پیچھے سے اور پانی آئے گا تو اس کا خدشہ ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ بچانے والے ہیں, بہت بڑے داتا ہیں, بہت بڑے رحیم ہیں, کریم ہیں اللہ تعالیٰ, اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر غم ہم سے ایسا غم جو بھلا رہا اس کو نکال دیں گے, وہ رزقہ من حیث لا یحتسب, ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. تو اس کا علاج یہی ہے کہ کثرت سے استغفار. ڈیرہ اسماعیل خان سے فون آیا تھا, ان کے برابر والے گاؤں میں ہمارے دوست وہاں رہتے ہیں نا ماشاء اللہ, 2-3 دوست ہیں, بیت ہیں مجھ سے, تو ان کو فون آیا تھا کہ برابر والے گاؤں میں تو آ گیا ہے, تو مسجدوں میں اعلان ہو رہا ہے استغفار ایک اثرت کرے, تمہاری مسجد میں پورے گاؤں والوں نے خوب استغفار کیا تو ابھی تک ہمارے گاؤں میں نہیں آیا. اس کا علاج یہی ہے, اللہ سے توبہ, لا الہ, میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ تسبیح بھی شروع کر دیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, انشاءاللہ اس سے ہی فضل ہوگا. سب سے یہ حضرت والا کی بات سنا دی میں نے, اب تھوڑا سا یہ ہمارے شیخ نے بہت اس پہ بیان کیا, میں نے سوچا تھا کہیں سے یہ مل جائے مجھے, تو تحفہ خواتین میں مل گیا, چغلی کھانے والوں کا عذاب اور وبال. میں سوچا ہمیں کم از کم علم تو ہو. ہاں, اسماء بنت یزید رضی سے روایت ہے, بتائیے یہ بھی خاتون ہے. وعن اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بلا شبہ اللہ کے اچھے بندے وہ ہیں جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے. خیار و عباد اللہ الذین اذا رو ذکر اللہ, اور شرار و عباد اللہ, اور اللہ کے برے بندے وہ ہیں, اب سنیے گا, جو چغلی کر کے چلتے پھرتے ہیں, چلتے پھرتے رہتے ہیں, چغلی کر کے چلتے پھرتے رہتے ہیں, اور چغلی کی وجہ سے محبت کرنے والوں میں جدائی کرنے والے ہوتے ہیں, اور جو لوگ برائی سے بیزار ہیں ان کے لیے فساد کی تلاش میں رہتے ہیں. مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, قبر کو اللہ نور سے بھر دیں, ماشاء اللہ انہوں پورا دین. انہوں نے ایک اور کتاب ہے تحفۃ المسلمین, وہ ایک دوست مجھ سے بیعت ہوئے تھے نئے نئے, میں نے ان کو ہدیہ کر دی تھی, پورا دین اس میں انہوں نے پیش کیا ہے. اس کے اندر بھی پورا دین ہی ہے تقریباً, تحفہ خواتین میں پڑھنا چاہیے. جو خواتین زبان کی بیمار ہیں اللہ مجھے بھی توفیق دے, اس میں ایک ایک زبان کا گناہ حدیث کے حوالے سے لکھا ہوا ہے تحفہ خواتین میں. اس حدیث مبارکہ میں چغلی کی مذمت فرمائیے, جو لوگ چغلی کرتے پھرتے ہیں ان کو برے انسانوں میں شمار فرمایا ہے. یہ لوگ اہل محبت اہل تعلق میں چغلی کھا کر جدائی پیدا کرنے کا سامان کر دیتے ہیں, اور جو لوگ شر اور فساد سے بری ہیں ان کے فساد اور بربادی کا ذریعہ بنتے ہیں. فرمایا, در حقیقت چغلی کھانا بدترین چیز ہے, جو چغلی کھاتا ہے اسے کچھ فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے گناہ بڑھتے چلے آتے ہیں. اس کی بری حرکت اور شرارت سے اچھے خاصے اہل محبت اہل وفا میں جنگ ہو جاتی ہے, اور دلوں میں نفرت کے شعلے بھڑک کر برائیاں شروع ہو جاتی ہیں. افراد کی لڑائیاں خاندانوں کو لے بیٹھتی ہیں. چغل خور ذرا سا شگوفہ چھوڑتا ہے, یہاں کی بات وہاں پہنچا کر جنگ اور جدال کی آگ کو سلگاتا ہے. لوگوں میں لڑائی ہوتے دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے, گویا اس نے بہت بڑا کام کیا, لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ دوسروں کے لیے جو لڑائی کی آگ سلگائی ہے اس سے اپنی قبر میں بھی انگارے بھر دیے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دو قبر گزر ہوا, فرمایا, بلا شبہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات تھی, ماشاءاللہ, وہی کے ذریعے پتہ چلا. کسی بڑی چیز کے بارے میں عذاب نہیں ہے کہ جس کے چھوڑنے میں کوئی مشکل اٹھانی پڑے, اگرچہ گناہ میں وہ بڑی چیز ہے. اس کے بعد فرمایا, ان میں سے ایک یہ ہے کہ پیشاب کرتے وقت پردہ نہیں کرتا تھا, اور ایک روایت میں کہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا. اس کی تشریح میں علماء لکھا ہے مفتی عاشق الہی صاحب نے, پیشاب سے نہ بچنا سے مراد استنجا نہ کرنا, بدن پر پیشاب کے چھینٹے آنے سے نہ بچنا, اور پیشاب کے وقت پردہ نہ کرنا. اور دوسرا شخص وہ تھا چغلی لے کر چلتا تھا, یعنی فساد کے لیے ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر لے جاتا تھا, عذاب قبر لانے کا بہت بڑا سبب بنا. ایک اور حدیث میں ہے کہ لا يدخل الجنة فتات, جو شخص یعنی جو شخص سخت چین ہو, جو دوسروں کی باتیں کان لگا کر سنتا ہے اور ان کو خبر بھی نہیں پھر چغلی کھاتا ہے, ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور ایک اور حدیث میں قطاط کی جگہ ایک اور لفظ آیا ہے جس کو چغل خور کہتے ہیں, ترجمہ یہ ہوا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. علماء نے فرق بتایا ہے کہ جو بات کرنے والوں کے ساتھ موجود ہو پھر وہاں سے اٹھ کر چغلی کھائے, یہ ایک یہ شخص ہے, اور ایک وہ شخص ہے چپکے سے بات سن لے جس کا بات کرنے والے کو علم بھی نہ ہو اس کے بعد چغلی کھائے, یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. بہرحال دونوں گناہ ہیں. جب مجلس میں موجود ہو خواہ ایک دو آدمی ہی ہو, وہاں اگر کسی غیبت ہو رہی ہے تو منع کر دے, نہ روک سکے تو وہاں سے اٹھ جائے, اور مجلس میں جو باتیں ہوں ان کو مجلس سے باہر کسی جگہ نقل نہ کریں. جیسے کچھ لوگ شیخ کی باتیں ادھر ادھر سب جگہ نقل کر دیتے ہیں, غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں لوگوں کو, جبکہ وہ اس مرید کے لیے خاص تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, مجلس امانت کے ساتھ ہیں, مجالس میں جو بات کان میں پڑے اس کو ادھر ادھر نقل کرنا امانت داری کے خلاف ہے. ہاں, اگر کسی مجلس میں کسی جان کو قتل کرنے کا مشورہ ہو, یا زنا کاری کا مشورہ ہو, یا کسی کا ناحق مال لینے کا مشورہ ہو, تو یہ بات نقل کر دیں. آپ سن رہے ہیں, سوتے نہیں ہیں, یہ ذرا کان کھول کے سننے والی بات ہے. ایک حدیث میں ارشاد ہے, جب کوئی شخص کوئی بات کہے پھر ادھر ادھر دیکھے تو اس کی یہ بات امانت ہے. دو تین لوگوں کو میں نے احساس دلایا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میری مجلس ہو رہی ہے, ایک پیسے نہیں خرچ کر سکتے, تو ان میں سے ایک کا فون آ گیا ابھی کہ دین کی بات سننی چاہیے, 15 منٹ کی تو وہ ہے. کسی شخص نے کسی کو کوئی خاص بات کہہ دی, پھر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا, کسی نے سنا تو نہیں. اس کا یہ دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کسی کو سنانا نہیں چاہتا, لہٰذا جس سے کہی ہے اس پر لازم ہے کہ وہ بات کسی سے نہ کہے. بہت سے لوگ مجلس کی بات یہاں سے وہاں پہنچا دیتے ہیں, جو غلط فہمی اور لڑائی کا ذریعہ بن جاتی ہے. یہ شخص چغل خور بن جاتا ہے, خود اپنا برا کرتا ہے, نہ بات نقل کرتا نہ خرابی کا ذریعہ بنتا. بعض مردوں اور عورتوں کی عادت ہوتی ہے جن دو شخصوں یا دو خاندانوں یا دو جماعتوں کے درمیان انبن ہوا ہو, ان کے ساتھ ملنے جلنے کا ایسا طور اختیار کرتے ہیں کہ ہر فریق کے خاص اور ہمدرد بن جاتے ہیں, یعنی فیور دونوں کے, دشمن اور دوست دونوں کے ہمدرد بنے رہتے ہیں, وہاں بھی جاتے ہیں وہاں بھی, اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ تم صحیح راہ پر ہو, ہم تمہاری طرف ہیں. ہر فریق ان کو ہمدرد سمجھ کر اپنی سب باتیں اگل دیتا ہے, پھر ہر طرف کی باتیں ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر پہنچاتے ہیں, جس سے دونوں فریق کے درمیان اور زیادہ لڑائی کے شعلے بھڑک اٹھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ بدترین آدمی اس کو پاؤ گے جو دنیا میں دو چہرے والا ہے. ان لوگوں کے پاس ایک منہ سے آتا ہے اور ان لوگوں کے پاس دوسرا منہ لے کے جاتا ہے. اور فرمایا, دنیا میں جس کے پاس دو چہرے تھے, قیامت کے اس کی آگ کی دو زبانیں ہوں گی. دو چہرے کا مطلب یہ نہیں کہ در حقیقت پیدائشی طور پر اس کے دو منہ تھے, بلکہ چونکہ ہر فریق سے اس طرح بات کرتا تھا جیسے خاص اسی کا ہمدرد ہے, اس لیے ایسے شخص کو دو منہ والا فرمایا. گویا کہ فریق اول سے جو بات کی وہ اس منہ سے کی, دوسرے فریق کے ساتھ دوسرا منہ لے کر کلام کیا اور بات میں دوگلا پن اختیار کیا. ایسے شخص کے ایک ہی چہرے کو دو چہرے قرار دیا گیا, کیونکہ غیرت مند آدمی اپنی زبان سے جب ایک بات کہہ دیتا ہے تو اس کے خلاف دوسری بات اسی زبان سے کہتے ہوئے شرم کرتا ہے, کیونکہ زبان کی الٹا پلٹی کی وجہ سے ایک چہرے کے دو چہرے قرار دیے گئے اور ایک زبان سے دو چہروں کا کردار ادا کیا گیا. اس لیے قیامت کی اس حرکت بد کی سزا مقرر کی گئی کہ ایسے دوگلے شخص کے منہ میں آگ کی دو زبانیں پیدا کر دی جائیں گی, جس کے ذریعے جلتا بھنتا رہے گا, اور اس کا یہ خاص عذاب دیکھ کر لوگ سمجھیں گے کہ یہ شخص دو منہ والا اور دوگلا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہنوں, ایسی حرکت بد سے بچو. جن لوگوں میں رنجش ہو ان سے ملنے میں تو کوئی حرج نہیں, لیکن ہر فریق کو اس کی غلطی سمجھاؤ, دونوں میں میل ملاپ کی کوشش کرو, ادھر کی بات ادھر پہنچا کر ہر ایک کی بات صحیح کہہ کر پیٹھ نہ ٹھوکو, اور لڑائی کے بڑھانے کا ذریعہ مت بنو, اور اللہ سے ڈرو, اللہ علیم بذات الصدور ہے. یہ چغلی بہت خطرناک چیز ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہمارے خاندان والوں کی. ایک چھوٹی سی بات اور سنا دوں. یہ مفتی نعیم صاحب نے یہ بات فرمائی تھی, حدیث میں آتا ہے کہ جو عورتیں دوزخ میں داخل ہوں گی, اس میں ایک حدیث کی شرح میں لکھا ہوا ہے, مشکات شریف کی شرح بخاری مسلم سے, کہ اگر تم عورت کے ساتھ ایک عرصے دراز تک اچھا سلوک کرتے رہو, پھر کبھی کسی موقع پر ذرا سی بات پیش آ جائے تو پچھلا سب کیا دھرا سب مٹی کر دے گی اور کہے گی میں نے تیری جانب سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں. در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے مزاج اور اخلاق و عادات کا بہت صحیح پتہ دیا ہے. عورتیں واقعی عموماً اسی طرح شوہروں کے ساتھ برتاؤ کرتی ہیں. فرمایا, بہت زیادہ ہوش مند مرد کو بالکل بیوقوف بنا کر رکھ دیتی ہیں, ضد کر کے پٹی پڑھا کر اچھے خاصے ہوش و گوش والے مرد کو بدھو بنا دیتی ہیں. مثلاً مرد سے کہتی ہیں تمہاری آمدنی کم ہے, سارے گھر کا گزارا نہیں ہوتا, ایسا کرو کہ ماں باپ سے علیحدہ ہو جاؤ, پھر ہمارا گزارا کشادگی کے ساتھ ہو سکے گا. باپ کا فرمانبردار بیٹا اولاً تو کچھ دنوں تک دھیان نہیں دیتا, مگر وہ اسے اتنا مجبور کرتی ہیں اور روزانہ اتنا سبق پڑھاتی ہیں کہ آخر وہ کسی دن ماں باپ سے جدا ہونے کا فیصلہ کر ہی لیتا ہے. وہ شخص جو بڑے بڑے اداروں کو چلاتا ہے, حکومت کسی اعلیٰ محکمے کا افسر ہے, اس کے ماتحت بہت سے آدمی کام بھی کرتے ہیں, باوجود اس بڑائی اور ہوش مندی کے اسے سبق پڑھا پڑھا کر بالآخر اپنے ڈھب پر ڈال ہی لیتی ہے. عورت جو ہے قابو کر لیتی ہے. اس کا سارا جوش اور ہوش عورت کے سامنے کچھ نہیں دیتا, کام نہیں دیتا. زیور اور کپڑے کے سلسلے میں شوہر کو مجبور کر کے اپنا مطلب پورا کر ہی لیتی ہے. محلے کی اسی عورت نے ہار بنوا لیا, بس خیال ہو گیا کہ ہم پیچھے رہ گئے, ہمارا بھی ہار بنے گا, اس ڈیزائن کا ہو اور کم سے کم اتنا ہی تولا ہو جیسے کہ پڑوسن نے بنوایا ہے. اب شوہر کے سر کے ہیں سر پر ہیں کہ ابھی بنے اور آج ہی آرڈر شوہر کر دیں کہ ابھی موقع, شوہر کہتا ہے ابھی موقع نہیں ہے, کاروبار مندہ ہے, تنخواہ تھوڑی ہے, بس برس پڑی, تم کبھی فرمائش پوری نہیں کرتے, ہمیشہ ہیلے بہانے کرتے رہتے ہو, کیا ضرورت تھی کسی کی بیٹی پلے باندھنے کی, خرچ نہیں چلتا ہے تو باپ کا کاٹو, باپ سے لو. پہلی مرتبہ تو اتنی بات سن کر شوہر خاموش ہو گیا, رات کو جب گھر آیا تو پھر کان کھانے شروع کر دیے,
بیچارہ سمجھا بجھا کر کسی طرح سو گیا. صبح اٹھ کے جب کام پر جانے لگا تو پھر ٹانگ پکڑی کہ آج ضرور تم کہیں سے رقم لے کر آؤ. شوہر نے کہا آج کہاں سے لاؤں گا, کیا کہیں, کیا کہیں ڈاکہ ڈالوں؟ فوراً آڑے ہاتھوں لے لیا, ساری دنیا رشوت لیتی ہے, تم بڑے متقی بنتے ہو, ہم چار عورتوں میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے, نہ ہاتھ میں چوڑی ہے نہ گلے میں لوکیٹ ہے. غرض کے ضد کر کے پیچھے پڑ کے زیور بنوا کر چھوڑتی ہیں. کپڑوں کے سلسلے میں یہی طرز عمل ہے, جب کوئی نیا کپڑا دیکھا بازار میں آیا, جدید طرز کا فیشن چلا, چلو بھائی فوراً اسی طرح کپڑا بنانے کی تیار ہو گئی. شوہر کے پاس پیسہ ہو نہ ہو, پھر عجیب بات یہ کہ جو جوڑا ایک مرتبہ کسی شادی میں پہن لیا آئندہ کسی تقریب میں پہننے کو عیب سمجھتی ہیں. یہ سب ماشاء اللہ انہوں نے لکھا ہوا ہے. عورت کو زیور پہننا جائز تو ہے, مگر اس جائز کے لیے اتنے بکھیڑے کرنا, شوہر کی جان پر قرض چڑھانا, اس کو رشوت لینے پر مجبور کرنا, پھر دکھاوے کے لیے پہننا, اسلام میں اس کی گنجائش کہاں ہے بھائی؟ بس یہ اصل میں حدیث شریف گالی دینے کے بارے میں فرمایا تھا. حضرت انس سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو دو آدمی آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دیں سب کا وبال اسی پر ہوگا جس نے گالی دینے میں پہل کی ہے جب تک کہ مظلوم زیادتی نہ کرے. مسلمان کو گالی دینا بڑی گنہ گاری کی بات ہے, اس سے جنگ کرنا کفر کی چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے. صحابہ نے کیا رسول اللہ, کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں, کوئی کسی آدمی کے باپ کو گالی دے تو الٹ کر اس کے باپ کو گالی دے گا, کسی کی ماں کو گالی دے تو الٹ کر اس کے ماں کو گالی دے دے گا. یعنی خود گالی نہ دی, دوسرے سے گالی دلوا دی, اس کا سبب بن گیا تو ایسے ہی ہوا جیسے خود گالی دے دی. یہ بھی اس زمانے کی بات ہے کہ صحابہ کو تعجب ہوا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دے گا. آج کل تو بہت سے لوگ ایسا پیدا ہو گئے ہیں جو ماں باپ کو بالکل سیدھی صاف ستھری گالی دے دیتے ہیں. گالی یوں بھی کبیرہ گناہ ہے لیکن ماں باپ کو گالی دینا اور بھی شدید ہے, اللہ جہالت سے بچائے. اگر کوئی شخص جیسے ہمیں کوئی گالی دینا تو اچھی بات یہ ہے کہ جس کو گالی دی ہے وہ خاموش ہو جائے, صبر کرے, گالی دینے کا وبال اسی پر رہنے دے. لیکن اگر صبر نہ کرے اور جواب دینا چاہے تو صرف اسی قدر جواب دے سکتا ہے جتنا دوسرے نے کہا ہے, اگر آگے بڑھ گیا تو ظالم ہو جائے گا حالانکہ اس سے پہلے مظلوم تھا. جب دو آدمی گالی گلوچ کر رہے ہوں, فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو سب کا گناہ پہلے کرنے والے پر ہوگا, پہل کرنے والے پر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان گناہوں کی عادتوں سے بچائے. پتہ ہونا چاہیے, کم از کم احساس ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. مگر حضرت فرماتے تھے اللہ کا عشق آ جاتا ہے نا پھر وہ یہ سب باتیں چھوڑ دیتا ہے, مگر بہت سے لوگ ایسے ڈھیٹ ہیں کہ وہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. بہت خوشی ہوئی آپ آ گئے, دعا کر لیتے صلی اللہ علیہ نبی الامی اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا, اچھے اخلاق والا بنا, چغل خوری سے بچا, ادھر کی بات ادھر کرنا, ادھر کی بات ادھر کرنا, اس گناہ سے ہم سب کو بچا لیجئے, ہماری عوام خواتین جو سن رہی ہیں مستورات ان کو ہی بچا لیجئے چغل خوری کے گناہ سے بچا. اے اللہ خاص فضل فرما دیجئے اور گالی دینے سے بچا لیجئے, دکھاوے سے بچا لیجئے, ہر حال میں راضی رہنے سے کی توفیق عطا فرما. جو سیلاب میں پریشان ہیں, جن کے گھر ڈوب گئے, جو پورا گاؤں سیلاب میں ڈوب گیا, کتنی لاشیں نکلیں, اے اللہ آپ بس فضل فرما دیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے صدقے, ان کو شہادت کا درجہ عطا فرما. اور جو بیچارے جس تک پریشان ہیں, گھر سے بے گھر ہیں, گھر پورا ڈوب گیا, کھانے پینے کچھ نہیں ہے, راشن بھی کچھ نہیں ہے, ہم صرف دعا کر سکتے ہیں اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان مسلمان بھائی بہنوں کی اور سب انسانوں کی مدد فرما دیجئے, فرشتوں کے ذریعے مدد فرما دیجئے, پانی جو بھرا ہوا ہے اے اللہ زمین کو حکم دیجئے پانی سارا نکل جائے, اور جو ہے بارش کو ختم فرما دیجئے اے اللہ, جہاں ضرورت ہے سمندر میں بارش برسا دیجئے اے اللہ, اور دریاؤں میں جو توانائی آ گئی, بہت سے دریا ابل گئے, بہت سے نالے ابل گئے, بہت سے نہریں ابل گئیں, اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عافیت والا معاملہ فرما دیجئے, بہت مدد فرما دیجئے فرشتوں کے ذریعے. اے اللہ ہمارے مسلمان بھائی بہنیں پریشان ہیں, فرشتوں کے ذریعے مدد فرما, ہمارے دوستوں میں گھر والوں میں جو بھی پریشان ہیں خاندان والوں میں سب کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرما دیجئے, ہم سب کی مدد فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے بزرگوں کے صدقے, اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے صلی اللہ علیہ نبی الامی آمین یا رحم الراحمین, کی حرمت سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ. یہ کہاں ابو کو لے کر آ گئے ہیں؟ شاباش, آپ بھی حضرت تشریف لے آئے, پڑھ لیا.